نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. سورۃ طلاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. نام سے تو ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کا تذکرہ ہے، البتہ اس کے چند مسائل یہاں بیان ہوئے ہیں. اکثر طلاق سے متعلق امور جو ہیں وہ ان کا بیان سورۃ البقرہ میں آیا تھا، ایک مسئلے کا بیان سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں بھی ہے، لیکن چند وہ مسائل ہیں جو طلاق سے متعلقہ ہیں ان کا تذکرہ اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. البتہ اسی کے ساتھ اس صورت میں تقویٰ پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور تقویٰ کی بڑی پیاری اور قیمتی برکات ہیں جن کا بیان اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مراد فرمائیے اذا طلقتم النساء، کہ اے لوگو جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دو، واحصوا العده، اور عدت کا شمار رکھو. یہ بات عجیب لگی ہوگی، عدت کے وقت طلاق دو کیا مطلب ہے؟ شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا. یہ جو ہمارے ہاں جاہل لوگ ایک ہی دفعہ میں تینوں فائر کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ظالم ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو کوڑے بھی لگوائے. تو تین کا جو نفاس اکثر فقہا کی رائے ہے وہ اپنی جگہ، اس میں حدیث مکتب فکر کی دوسری رائے وہ بھی اپنی جگہ، مگر یہ بات تو طے ہے کہ سیدنا عمر نے اگر نفاس کرایا تھا تین طلاقوں کا، تو ایسے ایک وقت میں دینے والوں کو کوڑے بھی لگوائے تھے. اور یہ وہ جو حدود آرڈیننس کا حلیہ بگاڑا گیا تھا ہمارے ملک میں مشرف کے دور میں، سارے علماء نے بہت ساری اس پہ سفارشات پیش کی جس میں یہ بات بھی شامل تھی، حنفی علماء کی طرف سے، جو ایک وقت میں تین سر عامی کو کوڑے لگاؤ تاکہ یہ ظالم ظلم سے بچے اور گھر برباد ہونے سے بچے. بہرحال شریعت نے طریقہ بتائیے کیا الفاظ ہیں. فطلقوهن لعدتهن، عدت کے وقت میں مراد ہے پاکیزگی کے حالت میں طلاق دو. اور سنیے گا، پاکیزگی کا وہ موقع جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس میں حکمتیں، اس میں حکمتیں ہیں. پاکیزگی کے دور میں طلاق دو اور جبکہ تعلق قائم نہ ہوا ہو، ورنہ اس سے بڑے مسائل، وہ عدت بڑی طویل ہو جاتی ہے اور دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کس کو پتا ہے؟ کون پوچھتا ہے ان باتوں کو؟ کون سیکھتا ہے ان باتوں کو؟ ہاں قرآن کا یہ بیان آ رہا تو بیان ہو رہے نا آپ کے سامنے، تو قرآن کا بیان ہوتا رہے تو یہ باتیں سامنے آئیں گی، اور اس کو موضوع بنا کر بھی علماء بیان کرتے کرنا چاہیے. اور شادی سے پہلے تو کوئی بنیادی کورس سرٹیفیکیشن اس کی ضروری ہونی چاہیے. یہ گزرو گے تو تمہارا نکاح ہونا چاہیے، مذاق بنا کے رکھا تھا شریعت کے احکامات کو لوگوں نے. تو یہ مسئلہ یہاں پتہ چلا، سنت نے اس کی تعلیم دی ہے. حالت طہر میں جب پاکیزگی کا ٹائم ہو خاتون کا، بیوی کا، اور اس سے تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس وقت طلاق دی. اب یہ خیال کون کرے گا جسے اللہ کا خوف ہوگا؟ وہ تقویٰ آگے آ رہا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی تھا. یہ خیال کون کرے گا جو مسائل سیکھے گا؟ اب مسائل سیکھے نا اور فائر چلا دیں تو بھائی بھگتو پھر اس کو. اگنورینس آف لا اس نو ایکسکیوز والی بات ہے. تو بہرحال یہ طریقہ شریعت نے بتایا کہ حالت پاکیزگی میں طلاق دو. واحصوا العده، عدت کا شمار رکھو. عدت کا تذکرہ آگے آ بھی رہا ہے. ابھی فرمایا کہ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن، تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو یعنی بیویوں کو. ولا يخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں. الا ان ياتين بفاحشه مبينه، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. ایسا کھلا انہوں نے جرم کیا کہ اب شوہر کا نباہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے. جیسے وہ لعان کا مسئلہ نہیں ہے تو لعنت کرنے والا مسئلہ سورہ نور کے شروع کے اندر، کہ اگر انتہائی کوئی ایسا معاملہ، وہ بد کلامی، بد کرداری کا اور وہ زنا کا ایسا کوئی معاملہ، تو پھر تو شاید رہنے ساتھ ممکن نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا خبر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے رجوع کی. جب تم شریعت کے مطابق طلاق کا معاملہ کرو گے، شریعت نے جو اجازت دی ہے، تو ایک وقت میں ایک دو گے تو رجوع کا امکان ہے، دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے، تیسرے کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچیں, مراد عدت پوری ہونے کو آئے, ایک کی حد تک دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے, جب وہ ان کی میعاد یعنی عدت کی مدت پوری ہونے کو آئے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو بھلے طریقے پر روک لو, اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو, رجوع کا امکان ہے ایک دو کی حد تک تو روک لو عمدہ طریقے سے, ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے نہیں, البقرہ میں تفصیل ہے, یا عمدگی سے فارغ کرو, عدت مکمل ہو جائے تو وہ عورت آزاد ہے, کہیں اور نکاح بھی کر سکتی ہے, وہ آزاد ہے عدت کی پوری ہو جانے کے بعد. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے دو انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو, یہ احتیاط ہے, بھائی رجوع کر رہے ہو تو سب کو پتا ہو کہ بھائی یہاں پر رجوع کا معاملہ ہو گیا, یہ مستحب ہے, ریکمینڈیڈ ہے, آبلیگیٹری یا فرض نہیں ہے, دو کو تم انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو اپنے میں سے, واقیم الشہادت للہ اور صرف اللہ کے لیے گواہی دو, ذالکم یعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. پھر اہم بات آ گئی, اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا تو آدمی احکامات پر عمل کرے گا, ورنہ کون پوچھتا ہے, پھر تو معاذ اللہ زنا بھی کر رہے لوگ, نکاح کون کرے گا, پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ ماحول ضروری ہے, قرآن سے جڑنا ضروری ہے, دین سے جڑنا ضروری ہے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے. اب تقویٰ کی برکتیں بہت قیمتی, خوف خدا, گناہوں سے بچنا اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنا, یہ تقویٰ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے, اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ, کتنی مشکلات ہیں آج ہمارے ساتھ, ہم سب کو پتا ہے, لیکن اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. پانچ چھ برکتیں ابھی کل آ رہی ہیں, نوٹ کرتے جائیے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. قرآن وظیفہ دے رہا ہے مجھے اور آپ کو, مگر نصیب پر پڑھنے والا فقط نہیں عمل کرنے والا ہے. اور عمل کرنا کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھو, گناہوں کو چھوڑ دو, نافرمانی کو چھوڑ دو, اللہ کی ہو رہو, اللہ کی طرف آ جاؤ, معصیت کو چھوڑ دو, فرما برداری کی طرف آ جاؤ, وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے ان الفاظ کا. اگلے الفاظ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث سے فرمایا, جو اس بات پر یقین کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہی ہو جائے گا. کیا؟ اللہ پر جو بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عطا فرمائے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی, ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کام کو کرنے والا, اس کا کام تو پایہ تکمیل کو پہنچ کر رہے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بات کے لیے ایک اندازہ مقرر کی, ہر معاملے کے لیے ایک بات طے کر رکھی ہے, ہر بات اپنے اپنے مقرر وقت پر ہی ظہور پذیر ہوگی. اب کچھ مسائل کا بیان. واللائی یئس من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن, اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض, جو خاص ایام کے مسائل عورتوں کے, حیض سے نا امید ہو گئی ہیں تمہاری بیویوں میں سے, اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن, اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا, بہت چھوٹی عمر میں کسی کا نکاح ہو گیا, بہت شاذ امکان ہے اس کا, حیض نہیں آیا, اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ گئیں اور حیض نہیں آتا, ان کی عدت کی مدت طلاق کے حوالے سے وہ 3 مہینے قمری. ادروائز نارمل سرکمسٹانسز میں کیا ہے؟ وہ 3 حیض جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ذکر آتا ہے. عام خواتین کی عدت کی مدت وہ 2-3 حیض کا معاملہ ہے, سورۃ البقرہ آیت 228. مگر جہاں حیض نہیں آ رہا تو پھر 3 مہینے ہوں گے قمری اعتبار سے, یہ مدت طلاق بیان ہوئی. اب ایک مسئلہ, وہ خواتین جو حاملہ ہوں, پریگننٹ ہوں, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل ہونے تک ہے, بچہ جنم پا جائے, بچے یا بچی کی ولادت ہو جائے, بس 4 دن 6 دن 10 دن میں ہو جائے, جیسے ہی وہ بچے اور بچی یا بچی جنم پا گیا تو ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. یہ مسائل اس مقام پر سورۃ طلاق میں بیان ہوئی, یہ البقرہ میں بیان نہیں ہوئے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا. ٹھیک, آگے سنیے، اور ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اس کو نازل فرمایا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا، گناہ معاف کر دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، دو اعتبارات سے سمجھتے ہیں بات کو مزید. ایک تو گھروں کے نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، البقرہ میں بھی بار بار آیا، یہاں بھی بار بار آ رہا ہے. دوسرا، تقوی کی کتنی برکتیں آئیں، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کا خوف دل میں اختیار کرو، کیا کیا برکتیں آئیں، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان میں نہیں جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تمہارے کاموں میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. کچھ بچا دنیا یا آخرت کا؟ یہ قرآن کا وظیفہ ہے بھائی، لیکن اس میں عمل ہے، اس میں محنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. کچھ اور ہدایات اسی طلاق کے معاملے کے ضمن میں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق انہیں وہیں رکھو. طلاق دے دی، ایک دو کے تک رجوع کا امکان تو ہے نا، اپنے پاس ہی رکھو. اللہ اکبر، کتنی ناگوار شہ طلاق، غصے میں دی جاتی ہے، پیار سے تو کوئی نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، مفتی حضرات کے پاس جب جاتے ہیں، ہم تو طالب علم دین کے، تو مفتی صاحب سے کہتے ہیں جب ہم نے غصے میں طلاق دے دی، تو بھائی پیار سے کون طلاق دیتے ہیں؟ کسی نے دیا آج تک؟ اسی غصے میں تو اسی لیے تو خوف خدا، خوف خدا کیوں کہا جا رہا ہے بعد میں؟ تو کھلواڑا بنا رکھا ہے نا لوگوں نے، مذاق بنا رکھا ہے. غصے میں دی جاتی ہے، پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ باقی علماء سے مسئلہ پوچھیے، مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. مسئلہ علماء سے پوچھیے گا، جاتے مذاق میں بھی طلاق دی تو ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. تو اب بتایا جا رہا ہے، ایک یا دو کی تک طلاق دی ہے تو کہاں رکھو؟ جہاں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہیں رکھو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ. یہ کہ روک کر ان کو تم تکلیف پہنچاؤ گے، یہ نہ کرنا. اور یہ ایک اور دو طلاق کی حتیٰ کہ تم اپنے گھر میں رکھو، اور ابھی خرچوں کا بیان بھی آ رہا ہے آگے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حالت حمل میں ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو وضع حمل ہو جانے تک ان پر خرچ کرو، چاہے وہ 10 دن کا معاملہ ہو یا 3 مہینے کا معاملہ ہو، کسے باشے جتنی بھی مدت ہے، جب تک وہ بچہ یا بچی پیدا نہیں ہو جاتا تب تک ان پر خرچہ، ان کو خرچہ دیتے رہو. سمجھ رہے ہیں؟ طلاق کی عدت کے دوران خرچہ شوہر نے دینا ہے، یہ ہمارا دین بتا رہا ہے. یہ کتنا پیارا دین ہے، اتنے ناگوار معاملات میں بھی اتنی پیاری تعلیمات اس نے عطا کی ہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر وہ تمہاری خاطر ان بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت بھی دو. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ ہاں، اس ماں کے وجود میں کچھ جائے گا تو غذا بچے کی تیار ہوگی نا، تو اس ساری مدت کے دوران خرچہ دو تاکہ وہ غذا کھاتی رہے اور بچے کے لیے دودھ پلانے کا اہتمام ہوتا رہے. یہ ہے قرآن. اللہ اکبر کبیر. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم باہم کوئی کشمکش کرو تو کوئی اور خاتون اس کو دودھ پلا دے. کس کو؟ بچے کو. بچہ، سبحان اللہ، سورہ البقرہ میں بھی تفصیل تھی، ادھر بھی بات آ رہی ہے، بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تم جھگڑا کر رہو، آپس میں جھگڑتے رہو، لیکن بچے کو نقصان نہ پہنچے. یہ عورت جو بچے کی ماں نہیں پلا رہی کوئی فار اینی ریزن، تو کسی اور خاتون کا بندوبست کرو اور وہ دودھ پلائے اس بچے کو. بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. لینفق ذو سعۃ من سعۃہ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. جو بھی بھلے طریقے پر وہ خرچہ دے سکتا، کسی اور خاتون سے بھی دودھ پلوائے گا تو اس کو بھی خرچہ دینا پڑے گا، وسعت کے مطابق دے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس پر اس کی روزی کا معاملہ کچھ تنگ کیا گیا ہے، کم دیا گیا ہے، تو اللہ نے اسے جو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرے، مگر خرچ ضرور کرے، خرچہ ضرور دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا. تو استطاعت کے مطابق ہی خرچ کرو، لیکن اتنی ہی تم، اتنا ہی تم سے سوال ہوگا جس قدر کہ تمہاری استطاعت ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ جلد تنگی کے بعد آسانی عطا فرما دے گا. تم ڈنڈی نہ مارو، تم اپنے فرض کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے. کہاں سے عطا فرما دے؟ وہ اللہ کا کام. ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کا معاملہ فرما دے گا. یہ چند ہدایات تھیں طلاق اور اس سے متعلقہ عدت کا معاملہ، اور ایک اہم بات کہ حالت پاکیزگی میں طلاق ایک وقت میں ایک دی جائے، اور وہ بھی پاکیزگی کی وہ حالت کہ جس مدت میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو. اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ مسائل دین نے ہمیں سکھائے. اچھا، اب اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں ان میں سابقہ نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب کا بیان ہے. یہ طلاق اور عدت اور بچے کے دودھ پلانے اس سے متعلقہ مسائل بھی اللہ کے احکامات ہیں, اور آگے آ رہا ہے پچھلی قوموں پر آنے والے عذابوں کا بیان. تو اگر تم ان احکامات کو لائٹ لے رہے ہو تو تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. اللہ اکبر, اتنی سخت بات ہے. چنانچہ آگے فرمایا وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ, کتنی بستیاں ہیں اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی, تو ہم نے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا, وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے انہیں بڑے عذاب میں پکڑا, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا, پس انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا, وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, اور ان کے کام کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا, فَاتَّقُوا اللَّهَ, بس اللہ سے ڈرو, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ احکامات کس کے لیے آئے؟ طلاق سے متعلق, عدت سے متعلق, ایمان والوں کے لیے نا. ایمان والوں عقل سے کام لو, اللہ سے ڈرو, پچھلوں کے انجام کو دیکھو, جنہوں نے اللہ کے احکامات سے سرکشی کی اللہ نے مٹا دیا ان بستیوں کو. تو یہ احکامات ہلکے نہ لیے جائیں, یہ گھر گھر ہستی کے معاملات, زوجین کے باہمی معاملات, نکاح تعلق, طلاق سے متعلق معاملات, ان کو لائٹ نہ لو. اللہ کے یہ بڑے قیمتی احکامات ہیں, اور ایسے احکامات کی سے سرکشی کرنے والوں پر پیش اللہ کا عذاب, اس کا تذکرہ ہوا. الذین آمنوا, اے ایمان والو, قد انزل اللہ علیکم ذکرا, یقینا اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی کتاب کو نازل کیا, رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے ہیں, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کا کلام سنا رہے, لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا رہے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, قد احسن اللہ لہ رزقا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اگلی آیت بڑی پیاری اور دلچسپ ہے, اس میں بہت قیمتی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ابھی بہت زیادہ ڈسکور نہیں ہوا معاملہ. وہ کیا ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ جس نے سات آسمان بنائے, ومن الارض مثلہن, اور زمینیں بھی ان کی طرح. یہاں اہل علم نے فرمایا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی قسم کھا کر فرما رہے کہ جیسے سات آسمان ہیں مثلہن, اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں. ابھی تو سات آسمانی ڈسکور نہیں ہو پائے, اب مزید بات واحد یہی مقام ہے کہ ان کی طرح سات زمینیں بھی, ان کی حقیقت کیا ہے؟ واللہ اعلم. یتنزل الامر بینہن, ان کے درمیان اللہ کے احکامات اترتے ہیں, لتعلموا, تاکہ اے لوگو تم جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کے بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور بے شک یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. ساتوں آسمانوں میں بھی احکامات, یعنی کیا کیا نازل ہو رہے, اور ساتوں زمینیں بھی ہوں گی, اور کیا کیا نازل ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ تفسیروں کا مطالعہ کیجئے گا تو اور کچھ باتیں کھلیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد 28 پارے کی آخری, اور یہ 10 سورتوں کے ضمن میں تسلسل کے ساتھ جو 10 مجموعی سورتیں, اس ضمن میں بھی آخری سورت ہے سورۃ التحریم. ترتیب یہ ہے کہ سورۃ طلاق میں گھریلو زندگی کی ایک انتہا کا ذکر تھا, جہاں ناچاکی انتہا کو پہنچ جائے اور گھر ٹوٹنے کو آ جائے. طلاق کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوجین میں اتنی موافقت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں. گھر تو نہیں ٹوٹتا, اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ دوسری انتہا ہے. اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی موافقت, اوہو سبحان اللہ, اچھی بات ہے موافقت ہونا, مگر اتنی کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے شروع ہو جائیں, اس سے بھی روکا گیا ہے. البتہ نبی اکرم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں ایک رہنمائی ہے, لیکن اس سے امت میں بہت بڑی ہدایت عطا کی گئی ہے, اس کا تذکرہ بھی آئے گا. پھر گھر کے سربراہ, وہ جو شوہر اور باپ ہے مرد کی حیثیت میں, اس کے لیے بڑی قیمتی ہدایات کا ذکر ہے. اور پھر خاص ایک مضمون آ رہا ہے کہ ہر عورت کا اپنا علیحدہ تشخص ہے. دنیا میں گھر گھر ہستی کا نظام اور انتظام چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا, لیکن آخرت کے اعتبار سے عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنا جواب خود دینا ہے. تو یوں ہر عورت کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹیٹی اسلام بھی بیان کرتا ہے, اور کل کی اس کی جواب دہی اپنی الگ ہوگی, اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا. یہ موضوعات اس سورۃ تحریم میں ہمارے سامنے آئیں گے, اور یہ سورۃ تحریم بھی منتخب نصاب میں شامل ہے. تو تقریباً 10 میں سے 6 صورتیں جو مدنی ہیں, 10 صورتوں میں سے 6 صورتیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں, جس کو بارہا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, اور وہ کتابی شکل میں, آڈیو میں, ویڈیو میں بھی دستیاب ہے, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. جی, سورۃ تحریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں آپ اپنے اوپر اس بات کو حرام کر لیتے ہیں, یعنی روک لیتے ہیں لغوی معنی میں, جسے اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں آپ. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے پس منظر میں 2-3 واقعات علماء نے بیان فرمائے, ایک جو معروف ہے اس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ازواج مطہرات تھیں, اور حجرے سب کے تھے علیحدہ علیحدہ مسجد نبوی کے ساتھ. عصر کی نماز کے بعد آپ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے, اور قیام ان زوجہ کے حجرے میں ہوتا جن کی باری ہوا کرتی. کسی ایک زوجہ نے آپ کو ایک خاص قسم کا شہد پیش کرنا شروع کیا, آپ اس کو استعمال فرماتے تھے. تو باقی 2 ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ وہاں شہد پیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ ٹائم شہد زیادہ دیا جا رہا ہے, تو ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے. نیک نیتی ہوگی, بھارت انسان ہے, گھرانے انسانوں کے تھے, یہ باتیں تو تھیں وہاں پر. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اچھا میں نہیں پیتا شاید, ختم ہوگی بات, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. اللہ نے روک دیا. اے نبی, کیوں آپ اس کو روک رہے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں, اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے لیے روکا ہے. شہد کا استعمال کرنا حلال ہے, فرض تو نہیں ہے نا, ایک تو یہ بات ہے. ایک حلال کو اپنے لیے روکا, امت کو بھی نہیں کہا, ایک حلال کو اپنے لیے روکا تاکہ بیویاں خوش رہیں. اللہ نے توجہ دلا دی. کیوں امت آپ کی محبت میں اس شہد کو یا شہد کی اس قسم کو حرامی نہ کر لے, ایک تو یہ بات, اور دوسرا ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے, نبی نے ایک حلال کو بیویوں کی خوشنودی میں روکا تو اللہ نے روک دیا. تم حرام کو حلال نہ کر لینا, تم حرام کو حلال نہ کر لینا, جو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ موافقت کی دوسری انتہا. محبت اتنی بڑھ گئی, موافقت اتنی بڑھ گئی, شوہر بیوی کی حلال حرام کی تمیز ختم, حرام بھی حلال ہو رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہ پس منظر, نبی نے حلال کو روکا, روک دیا گیا تو امت حرام کو حلال نہ کر لے, یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ غفور ہے رحیم ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, یقینا اے لوگو, اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر فرمایا ہے. قسم کھا لی, توڑنی پڑ جائے, کفارہ دینا ہوگا. المائدہ آیت 89 میں اس کی تفصیل ہے. واللہ مولاکم, اور اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. اگلی آیت بہت دلچسپ ہے, اور اس میں جو ضمیریں ہیں نا عربی میں, یعنی پروناؤنس, وہ بہت زیادہ ہیں, اور بڑی تیزی سے وہ پروناؤنس جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے ہیں. بارہ, جن کو عربی کا ذوق ہے اور اندازہ ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, یہ پروناؤن کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بارہ, فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا, اور یاد کرو جو نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پس جب ان یعنی زوجہ نے اس یعنی راز کو کسی کو خبر دے دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے اس بات کو کہ راز کھل گیا ان پر یعنی نبی علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا. عَرَّفَ بَعْدَهُ, تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی کہ راز آپ پر بھی کھل گیا, کہ راز فاش ہو گیا, کچھ خبر دی. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدِ, اور کچھ بات سے آپ نے اعراض کیا, وہ آپ نے نہیں بتایا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ راز کھل چکا ہے ان کو یعنی زوجہ کو بتائی. قَالَتْ, تو وہ کہنے لگی. مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا, یہ بات کہ راز تھا آپ کو کس نے بتایا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ, اللہ نے, آپ نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے بتایا جو خوب علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اچھا, اللہ کی شان, سبحان اللہ, راز راز ہی رہا, ہمیں نہیں پتا کیا تھا. ایک بات, کون سی ازواج متحرات یہ بھی نہیں پتا, کس نے کس کو بتایا یہ بھی راز میں, تو ہم بھی خاموش رہیں. ہاں مفسرین نے کچھ نقل فرمایا ہے لیکن خاموش رہیں, راز راز رہا, ازواج متحرات کے نام بھی راز میں رہے. اور اس میں ایک سنت کی حجیت اتھارٹی اور سنت کی بات بھی, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ظاہر فرما دیا نبی پر, ہے نا, کہاں ظاہر فرمایا, قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا, صرف کنفرمیشن ہے, کنفرمیشن ہے کہ اللہ نے ظاہر فرما دیا نبی علیہ السلام علیہ اس بات کو کہ راز جو ہے وہ کھل چکا ہے. پتا چلا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا. اچھا اب وہ جو دو ازواج متحرات تھیں جن کا ذرا ایکا ہو گیا تھا, ایک تیسری خاتون کے بارے میں اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ان تتوبہ الی اللہ, اب اگر اے بیویوں نبی علیہ السلام کی, اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو, فقط صغت قلوبکما, تو تمہارے دل تو یقیناً مائل ہو چکے ہیں. یہ ترجمہ احتیاط پر مبنی جو بھی کیا گیا, اس کے دلائل بھی بعض اہل علم فراہم کیے ہیں. عام تراجم میں کچھ اور ترجمہ کیا جاتا ہے, وہ ذرا بہتر محسوس نہیں ہوتا, اور جو ترجمہ کیا گیا وہ گرامیٹیکلی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ فقط صغت قلوبکما, کہ تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے تھے. یہ خطا ہو گئی نا, کوئی بات نہیں, تمہارے دل تو مائل ہے, بس توبہ کرو, معاملے کو درست کرو. ہاں اب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی, نبی کی ازواج مطہرات کو بھی کلیئرلی کچھ بتایا جا رہا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی دوسرے کے ساتھ ایکا کیا, فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, تو بے شک اللہ ان کا ساتھی ہے, مولا ہے, پشپنا ہے, اور جبریل بھی ہیں اور نیک ایمان والے بھی ان کے ساتھی ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور فرشتے بھی ان کے علاوہ رسول اللہ علیہ السلام کے مددگار ہیں. اللہ 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 ہے, توجہ دلا دی. اچھا اس کے بعد فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن, اگر وہ یعنی نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں بالفرض, تو امید ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور ازواج یعنی بیویاں بدل کر لے آئے گا, خیرم منکن, جو تم سے بہتر ہوں گی. کیسی ہوں گی؟ مسلمات مسلم ہوں گی, مؤمنات مؤمنہ ہوں گی, قانتات فرما برداری کرنے والیاں, تائبات توبہ کرنے والیاں, عابدات عبادت گزار, سائحات روزے رکھنے والیاں, یہ ایک ترجمہ ہے. طیبات شوہر آشنا, یعنی جو بیوہ ہو چکی ہوں اور پھر نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا ہو, وہ ابکارا اور کواریاں, اور وہ اکیلی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کئی نکاح نبی علیہ السلام کے بیوہ خواتین سے ہوئے ہیں. اب دلچسپ بات کیا ہے, اللہ فرمانے اگر بالفرض نبی تمہیں طلاق دے دیں علیہ السلام, تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر ایسی 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 صفات والی خواتین کو لے آئے گا. مگر نبی نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی, تو یہی صفات تم میں موجود ہیں. اسی بیان میں ازواج مطہرات کی عظمت کا بیان, نبی نے طلاق تو نہیں دی نا, تو تم ہی تم ہو ان کی بیویاں, اور یہ صفات تو نبی کی بیویوں میں مطلوب ہیں, اور تم نبی کی بیویاں ہو تو یہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں. ذرا ایک تنبیہ کے انداز میں ازواج مطہرات کی دل جوئی اور عظمت کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب ہے گھر کے حوالے سے دوسرا پہلو, وہ کیا ہے, خاندان کا سربراہ وہ باپ ہے, شوہر ہے, عام طور پر اسی کے اوپر ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے, تو اس کی ذمہ داری کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسی سخت ہے وہ, وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اللہ اکبر, پتھروں کو ڈال کر بھڑکایا جائے گا یا بتوں کو بھی پھینکا جائے گا, اور انسان ان کو ڈال کر آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی. استغفر اللہ, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ان پر بڑے سخت مزاج اور زور آور فرشتے معین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. اور ان فرشتوں کا کام صرف جہنمیوں کو عذاب دینا, عذاب دینا, عذاب دینا, اس کے سوا کچھ نہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا. قرآن میں نہیں لکھا کہ اولاد کے کپڑوں کی فکر کرو, سوائے اس کے کہ وہ جو طلاق کے مسائل کے ضمن میں کس وتہن ایک کپڑے کا ذکر, وہ بھی خاتون کے تعلق سے آتا ہے. اور قرآن میں نہیں لکھا کہ بچے بیمار ہو جائے تو ان کی جا کے علاج کرو. قرآن میں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے گھر بناؤ. اس کے بتانے کی ضرورت نہیں, سب کر رہے ہیں, مسلم بھی کر رہے, کافر بھی کر رہے ہیں, اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ دین کی تعلیم کے مطابق ذمہ داری ادا کرے جائز طریقے پر, تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. مگر یہ قرآن نہیں بتا رہا. قرآن وہ بتا رہا جو کوئی نہیں بتا رہا ہوتا, قرآن وہ بتا رہا جو فراموش کیا گیا, جو قرآن وہ بتا رہا جو لوگ توجہ نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ ارے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے, اے سی, گاڑی میں, گھر میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, کیمپس میں, آفس میں, ادھر ادھر کوریڈور میں, ہر جگہ لگا دیے. ٹھیک ہے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اس کو انسانیت فراموش کیے بیٹھی ہوتی, عظیم اکثریت اس کو فراموش کیے بیٹھی ہوتی ہے. اس پر قرآن نے توجہ دلائی. باقی اسکول بھیجنے کے لیے, بچوں کے کپڑے سلوانے کے لیے, بچوں کے علاج کرانے کے لیے, بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے کسی واس کی ضرورت نہیں ہے, کسی سرمن کی, اسپیچ کی, موٹیویشنل اسپیچ کی ضرورت نہیں. سب کر رہے ہیں, یہ کوئی بھول جاتے ہیں لوگ, اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ ہے اہم ترین ذمہ داری سربراہ خاندان کی. مرد کہتے ہیں نا, میں ہم بڑے ہیں, اور تم بڑے ہو تو ذمہ داری بھی بڑی. جہاں ان کی مادی حاجات پورا کرنا تو مردوں کے ذمہ ہے, بیوی بچوں کی کفالت, وہی ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنا, ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا, انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری, باپ کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری. اور اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں. بخاری کی روایت, کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تمہیں اس سے راعی ہے, نگہبان ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, آقا ہے مالک ہے تو غلام کے بارے میں, اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اور ہاں, انہی گھر والوں کی حلال طریقے پر کفالت کرے ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, حدیث ترمذی کی, وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم اولاد کو کھلاتے ہو, وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, صدقہ ہے, ثواب ملے گا. سبحان اللہ, بہترین صدقہ کیا ہے؟ بندہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. حلال پہ خرچ کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کو جہنم سے بچانا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری. اسی بیوی کو نیک بناؤ, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, ایمان کی بات حدیث. اور اسی اولاد کو نیک بناؤ, صدقہ جاریہ بناؤ, یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ نہیں, یہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تو قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی. باقی باتوں کو تو روکنا پڑے گا, وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, ادھر کی فکر کرنی پڑے گی. چیک کر لیں, آن ایوریج ہمارے بچے کتنے سال تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ 16 سال, 18 سال, ایسے ہی ہے نا جی. اس میں کتنے گھنٹے قرآن کے لیے؟ ہاں, ہمارے عام ایجوکیشن سسٹم میں کون سا پیریڈ ایسا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہو کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے؟ کوئی اسلامیات برائے نام پڑھائی جاتی ہے جس میں 5% قرآن بھی 10 سال میں بچہ نہیں پڑھتا ہے. تو ہم نے کرنا ہے بھائی, نظام نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا, میں نے اور آپ نے تو کرنا ہے. میں اپنے بچے کو مرتا ہوا تھوڑی دیکھ سکتا ہوں, میں تو علاج کراؤں گا, کسی طرح بھی کراؤں گا, تو میں اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہوا تھوڑی کا حوالہ کر سکتا ہوں. نظام نہیں دے رہا تو مجھے کرنا ہے. نظام پانی نہیں دے رہا, میں پانی پی رہا ہوں, منرل واٹر لے رہا ہوں. نظام بجلی دے رہا, میں جنریٹر لگا رہا ہوں, UPS لگا رہا ہوں. لگا رہا ہوں نا, اس سے بڑھ کر اگر نظام مجھے یہ نہیں دے رہا تو مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے, گھر والوں کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی اہم ترین ذمہ داری, یہ گھر کے سربراہ کی اولین ذمہ داری. باقی گھر والے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. ہاں, بچے ماشاءاللہ دین کی طرف آ گئے, ماں باپ نہیں لے کر آئے, اللہ کی قسم میں ان بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ سے شراب چھڑوائی, میں ان بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ سے جوا چھڑوایا, الحمدللہ رب العالمین. ان بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باپ کو جو دہریہ بن چکا تھا اللہ کی طرح لائے ہیں وہ بچے, الحمدللہ رب العالمین. اگر بچوں کا احساس ہو گیا وہ گھر میں کام کرے, بچیوں کو ہو گیا وہ احساس وہ کام کرے, ماں کو احساس ہو گیا وہ کام کرے, بیوی کو احساس ہو گیا وہ کام کرے. البتہ شوہر کو, باپ کو زیادہ احساس کرنا چاہیے. اور سب کریں گے کام آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی, سب مل کر کریں گے کام آسان ہوگا انشاءاللہ. سورہ توبہ, اول مؤمنون اول مؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, ایمان والے دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, بدی سے روکتے ہیں. اللہ یہ محنت سب سے بڑھ کر ہمیں ہمارے گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرشتوں کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا, اور وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یہ ہے فرشتوں کی صفت کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے. یا ایھا الذین کفروا, اے کفر کرنے والو, لا تعتذروا اليوم, آج بہانے نہ بناؤ, معذرت پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. پچھلی آیت میں حکم تھا گھر والوں, اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, اور ایمان والوں سے خطاب تھا, یکدم کافروں سے خطاب آ گیا. یہاں کافر کون مراد؟ جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے عملاً, جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ عملاً کفر کر رہا ہے. ایسی مثال قرآن میں سورہ آل عمران 97 میں بھی ہے حج کے حوالے سے, ایسی مثال قرآن میں سورہ البقرہ آیت 254 میں بھی ہے آیت الکرسی سے پہلے. جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ایمان والوں سے خطاب ہے, اور تیاری نہیں کر رہے وہ کفر کر رہے ہیں. ایسی مثال حدیث میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، ترمذی کی روایت، جسے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ اکبر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کر چکا، یہ عمل کا کفر ہے، عمل کا کفر ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کافروں معذرت پیش نہ کرو، لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو عمل کرتے رہے. آج جو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر، کوشش، محنت، جد و جہد نہیں کر رہا، وہ عملاً کفر کر رہا ہے. عمل کا کفر، عقیدے کا نہیں، ہے کلمہ کو مسلمان، عملاً یہ کفر کا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو. کیا ہے سچی پکی توبہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ شرائط بیان فرمائی اور علماء نے اس کو نقل کیا کہ نمبر ایک، دل میں ندامت، میں نے رب کو ناراض کیا، حکم کو توڑا، ندامت دل میں. زبان پر بھی کلمات ہوں، حدیث میں بھی استغفار کی کلمات، قرآن میں بھی دعائیں پیغمبروں کی نقل ہوئی الحمدللہ، یاد بھی ہمیں، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر وارحم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات بھی زبان پر. نمبر تین، پکا ارادہ کا آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. نمبر چار، گناہ کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. نمبر پانچ، سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، اب تک گناہ کرتے رہے، روح تمہاری آلودہ ہو گئی، اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کھپاؤ، لگاؤ لگاؤ لگاؤ، تاکہ تمہاری روح پاک ہوتی چلی جائے. نمبر چھ، اگر بندوں کا حق مارے تو لوٹانا پڑے گا، پلاٹ پہ قبضہ کیا واپس کرنا پڑے گا، جائیداد ماری کسی کی واپس لوٹانی پڑے گی، پیسہ ہڑپ کیا ہے واپس کرنا پڑے گا، توبہ نہیں اس کے بغیر. یہ ہے انفرادی توبہ، دل میں ندامت، زبان پر توبہ کے کلمات، استغفار کے کلمات، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے اور گناہ کو بالفعل چھوڑ بھی دے، اور اب کھپائے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو، اور اگر بندوں کی حق تلفی کی تو ان کا حق بھی لوٹائے. ایک ہے اجتماعی توبہ، وہ پاکستان والوں کو کرنی ہے. ملک اسلام کے نام پر لیا فراموش کر بیٹھے، لوٹو گے اسلام کی طرف تو حالات درست ہوں گے. کلمے پر ملک لیا، کلمے پر بھی اللہ نے، کلمے پر ہی بچے گا انشاءاللہ. آؤ کلمے کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، یہ قوم کی اجتماعی توبہ ہوگی. جیسے کہ سورہ یونس آیت 98 قوم یونس کی توبہ کا ذکر ہے، پوری قوم آ گئی اللہ کے سامنے. اللہ ہمیں ایسے اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتی انہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا، جس دن اللہ نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہیں کرے گا. سب سے بڑی رسوائی آخرت کی ہے. اللہ کل کی رسوائی سے، ذلت سے میری آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا. یہ بات سورہ حدید میں بھی یہاں پر آئی. یقولون، دعا کرتے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا وغفر لنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک تو منافقین کا بیان ہے الحدید میں، سورہ حدید میں، وہ ایمان والوں سے مانگنا چاہیں گے نہیں ملے گا، جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو، آخرت میں عمل کا نتیجہ ملے گا، عمل کرنے کا موقع نہیں. یہ ایمان والوں کا بیان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ذکر آتا ہے کسی کا نور اتنا کہ مدینہ شریف سے صنعاء یمن تک پھیلا ہوا ہو، اتنی دور تک پھیلا ہوا ہوگا، اور کسی کا اتنا کم ہوگا بس انگوٹھے کے، پیر کے انگوٹھے کے پاس پاس ہوگا. تو دعائیں کروں گے اللہ نور کو پورا کر دے، اللہ نور کو پورا کر دے، اللہ نور کو پورا کر دے. کیوں؟ اس صراط سے گزرنا ہوگا حدیث کے مطابق، اور اس صراط پر تاریکی ہے، اور وہاں نور اسی کے پاس ہوگا جس نے دنیا میں ایمان اور عمل کا نور تلاش کیا ہوگا. اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو جن کے پاس کم یا تھوڑا ہوگا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے نور کو پورا فرما دیں. وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلب علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے. جہاد کا ایک مفہوم تو قتال، جنگ کا ہوتا ہے، البتہ منافقین سے باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو یہاں جہاد کوشش کے معنی میں بھی ہے. محنت کیجئے ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے، منافقین کی بات ہو رہی ہے. کفار سے تو قتال بھی ہوا، منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، مراد ان کی سازشوں کا توڑ کیجئے. وغلب علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. یہ بے جا نرمی کا فائدہ اٹھا رہے تھے منافقین، اور گھر میں بھی کبھی ہو جاتا ہے بے جا نرمی کی وجہ سے ماحول بگڑتا ہے گھر کا. نرمی کہاں ہو جاتی؟ چلو بچہ ہے نا، نماز نہیں پڑھی تو کون سی بڑی بات ہے، ابھی 18 سال کا ہی تو ہے، کیا سختی کرنا دین کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں چلو کوئی بات نہیں، اب ایک ڈانس کی پارٹی میں فیملی ہو کر آگے کون سی بڑی بات، چلتا ہے انا للہ. یہ ہے غلط، حکمت سے سمجھانا ہے، تربیت بھی کرنی ہے، مگر بالکل بیجا نرمی 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 تو پھر اس سے ماحول بگڑتا ہے، پھر زندگی برباد ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے. لیکن نرمی سختی کا امتزاج اس تعلق سے بعد سامنے رہنی چاہیے. فرمایا کہ وَغْلُضْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب جو اگلی آیات ہیں ان میں کچھ خواتین کا ذکر آ رہا ہے، دو بہت ہی بری، حالانکہ بہت ہی بہترین ماحول ملا، ایک بہت ہی بہترین مگر بہت ہی بدترین ماحول ملا تھا فرعون کا، اور ایک بہت ہی پیاری بی بی مریم سلام علیہا، ماحول بھی ان کو بہت پیارا ملا تھا. یہ مختلف ماحول والی خواتین کا تذکرہ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں جو نیک بندے تھے، پیغمبر تھے دونوں اللہ کے. فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی. یہ بیویاں نافرمان تھیں، پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، قوم کا ساتھ دیا، اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے سامنے یہ دونوں پیغمبر ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں. اللہم اجرنا من النار. دو بڑے رسول ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، بیویاں نافرمانی پر ہیں، پیغمبروں سے رشتہ بھی بچا نہیں سکا، کس قدر بھاری بات، اور کتنا پیارا ماحول ملا ہے، پیغمبروں کا ماحول، لیکن نہیں، تو کہہ دیے کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ. یہ اشارہ عذاب قبر کی طرف بھی ہے، کیوں؟ وہ تو قیامت کے برپا ہونے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہے، یہ اشارہ ہے عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف بھی، کہ وہ جنت کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے، معاف کیجیے گا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جنت قبر، یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑا ہے قبر، نافرمانوں کے لیے، مجرمین کے لیے، کافروں کے لیے. تو یہ عذاب ابھی سے جو دیا جا رہا ہے، یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کا بیان ہے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. یہ بیوی آسیہ ہیں سلام علیہا. اذ قالت، سنے ذرا، خواتین بھی سنیں. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، انہوں نے عرض کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. کیا محلات تھے فرعون کے، کیا ٹھاٹ باٹ تھے، کیا رونق تھی، کیا شان و شوکت تھی، کیا جاؤ حشمت تھی، کیا نوکر چاکر ہوں گے، کیا عیاشیوں کے سامان ہوں گے. نہیں، اللہ مجھے تو جنت میں گھر بنا دے، یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، بی بی آسیہ ادھر ہے، اللہ اکبر. اور یہ ظالم سزائیں دیتا تھا ان کو، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں شہید کر دیا، کروا دیا فرعون نے، اور یہ بھی لکھا کہ ان کے سامنے جنت کا ایک نقشہ، یعنی موٹیویشن کے لیے پیش کیا جاتا تھا، محل دکھایا جاتا تھا، اور یہ دعا کرتی رہتی تھی، اللہ جنت میں گھر عطا فرما دے، جنت میں گھر عطا فرما دے، جنت میں گھر عطا فرما دے. ونہ جنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا. ونہ جنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. شہید کر دی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ ترین اور کامل ترین خواتین میں ان کو بھی شامل فرمایا، بی بی آسیہ کو، بی بی مریم کے ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر فرمایا. بدترین ماحول ہے فرعون، لیکن ایک اللہ کی بندی نے استقامت دکھائی، شہید ہو گئی، مگر وہ ایمان پر گئی دنیا سے. تیسری مثال وَمَرْيَمَ بَنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. وہ روح اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے خاص کلمہ کن سے ان کی ولادت کا معاملہ، ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں سلام علیہا. ان کو کس کا ماحول ملا؟ رشتے میں خالو تھے زکریہ علیہ السلام، بہترین تربیت ہوئی اور بہترین مول ان کو ملا. تو یہ مختلف نوعیت کے جوڑوں کا ذکر آیا، یعنی بیوی مریم کے علاوہ بات ہو رہی ہے. جوڑا نوح علیہ السلام کی بیوی، بہترین ماحول لیکن برا عمل. لوط علیہ السلام کی بیوی، بہترین ماحول لیکن برا عمل. ادھر فرعون، بدترین ماحول مگر عمل. بیوی آسیہ کا بہت عمدہ ہے. بیوی مریم کا معاملہ مختلف ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہے نیک، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. ایک بدترین سے بدترین سے بدترین مثال قرآن میں سورہ لہب میں آتی ہے، شوہر بھی بدترین اور بیوی بھی بدترین، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں پر لعنت اور دونوں کے لیے جہنم کے عذاب کا تذکرہ. الحمدللہ جی 28 پارہ مکمل ہوا، اس کے بعد اب 29 پارے کا آغاز ہے، اور تمام ہی صورتیں ایک دو تین صورتوں کے علاوہ وہ مکی صورتیں ہیں. اور 29 پارے کو جیسے ہم شروع کرتے ہیں، اب قیامت کا بیان اور آخرت کا تذکرہ زیادہ ملے گا، اور جب 30 پارے میں داخل ہوں گے تو قیامت ہی قیامت اور آخرت ہی آخرت، قیامت ہی قیامت اور آخرت ہی آخرت، قیامت ہی قیامت اور آخرت ہی آخرت، بار 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 اسی کا ذکر آتا ہے. حکمت کیا سمجھ آتی ہے؟ واللہ اعلم، ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے، شروع سے ایک بندہ قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے، قرآن کے تقاضے، دین کے تقاضے، دین کے احکامات اس کے سامنے آتے چلے آ رہے ہیں، اب کیا شے اس کو عمل پر آمادہ کرے گی؟ وہ آخرت کا عقیدہ ہے. اس پر بار بار زور ان آخری پاروں میں، 30 بہت شدید زور دیا گیا اس پر، 29 پارے میں بھی یہ کیفیت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. سورت الملک ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی، رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کیا کرو، جامع ترمذی کی روایت. یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے، اور یہ سفارش کرے گی اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے. جامع ترمذی کی روایت میں تفصیل آتی ہے سورت الملک. اس میں اللہ کی توحید کے دلائل، قدرت کے دلائل بھی ہیں، اور جھٹلانے والوں کا انجام اور مشرکین کو عبرت بھی دلائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدی الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ زندگی کیوں دی گئی؟ یہ موت اور حیات کا سلسلہ امتحان، یہ زندگی ایک ٹیسٹ، ایک امتحان، ہر بدلتا لمحہ وہ ایک امتحان. وہو العزیز الغفور. اور وہ اللہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا. الذی خلق السبع سماوات طباقا. وہ اللہ جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی فرق، کوئی فلو، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے. فرجع البصر هل ترى من فطور. ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، کوئی شگاف رب کی تخلیق میں تمہیں، کائنات میں نظر آتا ہے. ثم مرجع البصر کرتین. پھر اپنی نگاہ دوبارہ لوٹا کر دیکھو. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين. وہ تمہاری نگاہ تھکی ماندی لوٹ آئے گی اور خوار ہو جائے گی، تھک جائے گی، مگر رب کے اس کائنات کے نظام میں تمہیں کوئی رکھنا، فلو، ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. بہترین ڈیزائن ہے اس کائنات کا جو رب کائنات نے رکھا اور اس کی فنکشن کو بہترین رکھا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، ستاروں سے مزین کیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور ہم نے انہیں شیاطین کے مارنے کا آلہ بنایا، وہ اچکنے کی کوشش کرتے مارا جاتا انہیں، یعنی جنات. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں انہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا، اور جہنم جوش مار رہی ہوگی، غضب دکھا رہی ہوگی جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے. اللہم اجرنا من النار. تکاد تمیز من الغیظ. قریب ہے کہ غضب کے مارے وہ پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتیکم نذیر. جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. وہ کہیں گے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا رسول، بس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر. تم تو بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا. اور وہ کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے عقل سے کام لیتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے آگ والوں کے لیے. اللہم اجرنا من النار. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا اللہ کے جس نے پیدا فرمایا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بڑا باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اس نے پیدا کیا، اس کو پتا ہے میں نے مخلوق کو کیا دیا، کیا کیپیسٹی ہے، کتنا اس پر بوجھ ڈالنا ہے، کیا حکم دینا ہے، کیا نہیں دینا، خوب اللہ کو پتا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس نے تمہارے زمین کو مسخر کیا، تمہارے لیے نرم کیا. فامشوا فی مناکبھا، تم اس کے راستوں میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ زمین جنبش کرنے لگ جائے، تھر تھرائے کانپے. ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے. ایورسل علیکم حاصبا، کہ وہ اللہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے. فستعلمون کیف نذیر، بس تم جلد جان لو گے میرا ڈرانا کیسا ہے. ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، اور یقینا ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر ہلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا. ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں انہیں تھامنے والا سوائے رحمان کے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے. کس نے ڈیزائن رکھا، کس نے ان کو بیلنس دیا ہے. تم اپنے آپ کو چوتھی منزل پہ لے جا کر ہاتھوں کو یوں کرو تو کیا ہوگا، سب کو پتا ہے کیا ہوگا. اور یہ پرندے کیا کر رہے ہیں، کون تھام رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی. یہ سینکڑوں میل کے سفر پہ چلے جاتے پرندے، کون ان کو ڈیزائن کر چکا ہے، کون ان کو فکس کر چکا ہے، ان کے پروگرام کے اعتبار سے جاتے اور آتے واپس بھی آ جاتے، کون تھامتا ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر ہر شے کا خوب دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا. ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر محض دھوکے میں مبتلا ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتوی ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے اور ان لوگوں کی، مشرکین و کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرما رہا ہے. افمن یمشی مکیبن علی وجہہ احدا امن یمشی سوین علی صراط مستقیم، بھلا وہ جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا چلا جا رہا ہے، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے. کیا خیال ہے، کیا جواب ہوگا، جو دوسرا ہے وہ سیدھے اچھا ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، ایک اندھیرے کے اندر ہے، راستہ واضح نہیں ہے، ٹکرے کھا رہا ہے، گر رہا ہے، اور دوسرا بالکل سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے. ایک کے پاس کفر کی تاریکی ہے، دوسرے کے پاس ہدایت کی روشنی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل اور دماغ بنائے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرمائیے وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیجیے بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سوال کرتے تھے مانگتے تھے. آگے عذاب کا معاملہ، قل ارائیتم ان اهلكني الله ومن معي ورحمنا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ انہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تم یہ تو سوچو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا، آپ فرما دیجیے وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون من هو في ضلال مبين، پس تم جلد جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرمائیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی نیچے کو اتر جائے خشک ہو جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو پانی رواں کر کے تمہارے لیے نکال کر لائے گا. اللہ اکبر، یہ پانی صحرا میں تو کتنی بڑی نعمت تھی اور آج کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ کیجئے. کون دے رہا ہے تمہیں پانی؟ کون دے رہا ہے تمہیں نعمتیں؟ کون تمہیں بچا رہا ہے عذاب سے؟ کون تمہیں کھلا رہا ہے؟ کون تمہیں پلا رہا ہے؟ کون تمہیں رزق دے رہا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو، اوروں کو مانتے ہو. یہ پیغام ان مشرکین مکہ کو دیا گیا.